اور پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا اچھا عالم وہ ہے کہ جب لوگ اس سے دین حاصل کرنا چاہیں تو ان کو صحیح بات بتا کے فائدہ پہنچائیں، حق بتانے میں غرور نہ کریں، بدخلقی نہ کریں اور طرفداری نہ کریں۔ اگر اس کا خیال لوگ نہ کریں تو شکایت نہ کریں، ہائے انہوں نے تو میری عزت ہی نہیں کی، میں تو اتنا بڑا اسکالر، میں تو اتنی بڑی ٹیچر، اور دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ نہ کریں، اور اس خیال میں نہ ہو کہ کوئی میری تعظیم کرے یا میری آؤ بھگت کرے یا یہ کرے، نہیں۔ تو جو یہ پھر راسخونا پھر علم کے درجے پہ پہنچتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں سے ہمیں علم کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو کتنا درجہ دیا ہے کہ ان کا الگ سے ذکر فرمایا کہ دیکھو ٹیڑھے لوگ، ٹیڑھے دلوں والے لوگ ان کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، اور دیکھو وہ لوگ جو راسخونا فی العلم ہوتے ہیں وہ کسی بحثوں میں پڑھتے ہی نہیں، ان کا یہ بیہیویئر ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ راسخونا فی العلم کون ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جس کی قسم سچی ہو، جس کی زبان راست گو ہو، جس کا دل سلامت ہو، جس کا پیٹ حرام سے بچا ہو، جس کی شرمگاہ زناکاری سے محفوظ ہو، وہ ہیں مضبوط علم والے۔ تو یہ مضبوط علم والوں کی حالت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، یہ آج ہمیں شاید اس علم کی اہمیت اور اس کی اتنی قدر نہیں ہے، اسی لیے ہم اس کو توجہ نہیں دیتے اور اس کو وقت نہیں دیتے۔ جب گروپ ہونے لگتا ہے تو پھر ذرا دیر کے لیے، تھوڑے دیر کے لیے کھول لیا، اس کو ذرا سا پڑھ لیا، اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں کہاں یاد ہوتا ہے۔ اب یاد کہاں ہوگا جب آپ تھوڑی دیر سنانے سے دو منٹ پہلے اگر کھول کے بیٹھے، تو اگر جو اس کو ٹائم نہیں دیتے، آج اس کی ویلیو کا نہیں معلوم شاید ان کو ہو رہا، لیکن قیامت کے دن معلوم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ علم ضرور حاصل کرو، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، علماء کی عزت دیکھ کر اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے خواہش کریں گے کاش وہ علماء بنا کر اٹھائے جاتے۔ کوئی شخص پیدائشی عالم نہیں ہوتا، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے۔ تو سیکھتے رہنے سے علم پکا ہو جائے گا، اور چھوڑ دینے سے پہلا بھی جاتا رہنا، یہ جو پہلے پڑا ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں رہتا۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ علماء کی عزت اتنی ہوگی نا، اس دن کے شہید بھی کہے گا کہ ہائے کاش میں عالم ہی بنا کے اٹھایا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں راسخونا فی العلم میں شامل فرما دے اللہ تعالیٰ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر وہ جو عقل والے ہوتے ہیں، ہوش مند لوگ۔ اصل عقل مند وہی ہے جو اپنی عقل کو صرف، یعنی اپنی عقل کو آپ پہچان لینا سب سے پہلے تو یہ ہے، اپنی عقل کو صرف اسی لمٹ تک سمجھیں کہ جہاں تک آپ کی عقل جا سکتی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی تو ان چیزوں کو چھوڑ دیں، سمجھ آئی؟ ورنہ فتنے میں پڑ جائیں گے نا۔ ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ لیں میری عقل کی لمٹ یہاں تک ہے، یہ ہے یعنی جو پیک ہے میری عقل، جتنی اوپر بھی جا سکتی ہے نا وہ یہاں تک جا سکتی، اس سے آگے میری عقل نہیں جا سکتی۔ اب ہم تو الحی اور القیوم کو بھی نہیں صحیح طور پہ سمجھ سکتے، اب اس کو اب ہم اور کھوج لگانا شروع کر دیں بھی کیسے کیا، ایک نہ ایک دن تو ہوگا جب اللہ معاف کرے، کتنی ساری باتیں انسان کہہ سکتا، تو نہیں، بس ہماری عقل نہیں جا سکتی، ہماری عقل نہیں سوچ سکتی کہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے اور ہمیشہ پہلا کیا تھا اور بعد والا کیا ہے، نہیں جا سکتی، بس اتنا ہی سمجھ آتا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ تو عقل والے لوگ نا وہ نصیحت پکڑ لیتے ہیں، اور جن لوگوں کو پھر یہ ہدایت مل جاتی ہے، دیکھو جب انسان کو کوئی قیمتی چیز مل جائے نا تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے ہائے مجھ سے کہیں چلی نہ جائے، ہے نا۔ تو جن کو ہدایت مل گئی، جو یہ راسخونا فی العلم ہو گئے ہیں، اب ان کی دعائیں دیکھو کیسی ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، ایسے جیسے بعض لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے وہ متشابہات کے پیچھے چلے گئے، ٹیڑھا نہ کر دینا, بعد اذ ہدیت نہ, بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی, اللہ اب تو ہدایت دے دی ہے, اب نہ ٹیڑھا کرنا, اب نہ ہمارے دلوں کو واپس اس طرف کو کر دینا. کیونکہ دیکھیں جو دل ہے نا یہ ایک جیسا نہیں رہتا, یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے. اس کے اندر کبھی آج ایک کیفیت ہے تو کل دوسری ہے, کبھی آج ایک حالت پہ ہے تو اگلے دن دوسری حالت پہ ہے. اور خاص طور پہ جب انسان کے ساتھ شیطان لگاؤ تو پھر کہاں دل کو ٹکنے دیتا ہے, کبھی کوئی وسوسہ آتا ہے, کبھی کوئی آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دل کی حالت ایسی ہے جیسے کوئی پر فیدر ہوتا ہے نا, فیدر پر جیسے چٹیا میدان میں پڑا ہوا ہے اور ہوائیں اس کو الٹ پلٹ کر رہی ہیں. اب آپ سوچ لیں ایک پار ہے وہ کہاں ایک جگہ ٹھہرے گا, ہوا آتی ہے اس کبھی اس کو ادھر لے جاتی کبھی ادھر لے جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے, وہ بھی کیوں ہے, کیونکہ دل کی حالت آج کچھ ہے کل کچھ ہے. یاد رکھیں یاد رکھیں, اگر آپ کا ایمان بڑھ نہیں رہا تو گھٹ رہا ہے, گھٹ رہا ہے. پھر اس کو بڑھانے کے لیے آپ کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا, کوشش کریں محنت کریں کہ بڑھ رہا ہے کہ نہیں, اگر نہیں بڑھ رہا تو گھٹ رہا ہے, اس کے لیے فکر ہونی چاہیے. پھر تو یہ جو ہے ایمان ضائع بھی ہو جاتا ہے, گھٹتا بھی ہے, دل ٹیڑے بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے, کوئی اس تکبر کے اندر نہ آئے کہ ہم نے تو جی ہم تو بس بڑے سمجھدار ہیں بڑے عقل مند ہیں, بس ایک دفعہ ہم ادھر کو آ گئے اب ہمیں ہدایت ہی ملی رہنی ہے. نہیں, بڑے بڑے لوگوں کو ٹیڑے ہوتے دیکھا, بڑے بڑے لوگوں کو, بڑے عبادت گزار ہوتے تھے, بڑے یہ تھے, مگر اس کے بعد دل ٹیڑے ہو گئے. نہ کبھی اپنی عقل اور سمجھداری کو یہ سمجھیں کہ میں کوئی بہت میں ہدایت پا گئی, نہیں, اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ یہ دل اللہ کی دو کریم انگلیوں کے درمیان جدھر چاہے ان دلوں کو پھیر دے. تو جب دل پھیر سکتا ہے عقل کہیں بھی ماری جا سکتی ہے انسان کی. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہم نے وہ بوڑھے کا پڑھا تھا نا کہ جس نے وہ باغ لگایا, اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں, لیکن جب باغ ہرا بھرا ہو گیا تو اب اس کے باغ کو آگ لگ گئی, آندھی آئی, ختم ہو گیا, جل کے بھسم ہو گیا, اور اس کے جو بچے ہیں وہ بھی چھوٹے ہیں اور وہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے. وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان ساری زندگی محنتیں کرتا رہتا ہے, اینڈ میں آ کے ایمان ہی چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ جما کے رکھ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اور یہ والی ربنا لا تزغ قلوبنا والی پڑھتے تھے تو پھر ہمیں کتنی مانگنی چاہیے نا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, کیا دل الٹ پلٹ ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, ہر انسان کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے, اگر چاہے تو قائم رکھے, اگر چاہے تو پھیر دے. کبھی کبھی یہ بھی بہت ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے, ایک لوگوں کی اصلاح کے لیے تو کبھی ڈسکشن ہو جاتی ہے کہ ہاں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے, یہ ایسے ایسے جو چیز ہوتی ہے اس کو کس طرح سے فکس کیا جائے, لیکن ہر وقت جو اگر ہم یہ بیٹھے رہیں فلاں تو ایسے کرتے ہیں, فلاں لوگ تو یہ کرتے ہیں, آج کل تو لوگ یہ کر رہے ہیں, آج چلو تو وہ کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, مجھے بہت ڈر لگتا ہے کبھی کہ یہ تو نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں اور دیکھو لوگوں کو وہ کیا کر رہے ہیں. کہیں یہ دل میں نہ کہیں ایسی اپنی بڑائی آ جائے, وہ بڑائی ہم سوچ کے نہیں کر رہے ہوتے, خود بخود اندر ایک ہو جاتی ہے کہ ہم ٹھیک ہیں اور وہ سارے غلط ہیں, ساری دنیا دیکھو اس غلط کام میں پڑی ہوئی, وہ کوئی اس میں پڑا ہوا ہے, کوئی اس میں پڑا, دیکھا نہیں ہے فلانی ایسے کرتی فلاں ایسے. نہیں, اگر ہم بھی کہیں سیدھے ہدایت کے اوپر آ گئے تو وہ بھی اللہ کی توفیق ہے, ہم خود نہیں آ سکتے. اور یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیشہ رہنا ہے, جب تک موت آنی ہے تب تک ہمارے دل سیدھے رہیں گے بھی کہ نہیں, تو پھر کس بات کی بڑائی. دیکھیں دوسروں کے اوپر پوائنٹ آؤٹ تو وہی باتیں کرتا ہے نا جو اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. ہاں یہ میں کہہ رہی ہوں اصلاح کے لیے آپ کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ آج کل مسئلے مسائل ہیں, جب تک اس کو ڈسکس نہیں کریں گے تو پھر اصلاح کے لیے کیسے کوششیں کریں گے. مگر ہر وقت کریٹیسائز کرتے رہنا,
تو ہم خود کیا ہیں؟ اگر آج ہمیں ہدایت مل گئی, جمعہ جمعہ چار دن نہیں ہوئے کہ اگر آج ہم تھوڑے سے سیدھے راستے کی طرف, کہیں ہمیں راستے کا پتہ چل گیا, ابھی تو اتنا ہم صحیح چل بھی نہیں رہے, تو اگر کوئی راہ پا ہی لی ہم نے, تو اس پہ کس بات پہ دوسروں کو کریٹیسائز کرتے ہو؟ اپنا تو پہلے پتہ کرو کہ اپنا بھی آپ کی ہدایت قائم رہتی بھی ہے کہ نہیں, آخر وقت تک صحیح رہتے بھی ہو یا نہیں. تو یہ دعا کرتے رہیں, اللہ ہمارے دل نہ ٹیڑے ہو جائیں, کہیں یہ نہ ہو کہ آج ہم تو چل تو پڑے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کسی دن ایسے کسی جگہ پھسلے کہ اس کے بعد دل ہی ٹیڑا ہو گیا. کوئی پتہ نہیں ہوتا انسان کا. تو دل ٹیڑے ہونے سے کیسے ہم بچائیں, کیا کریں اس کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ دعا کریں. نمبر ٹو, علم مضبوط کرنے سے انسان کا دل جو ہے نا سیدھا رہتا ہے. اسی لیے حدیث ہے کہ ہزار عابدوں سے ایک فقیہ, ایک علم رکھنے والا جو ہے نا فقیہ, شیطان کو سخت ناگوار ہوتا ہے. کیونکہ عابد تو پھر بھی اس میں آ جاتے ہیں, لیکن جو علم صحیح راسخ ہونا فی العلم میں سے ہوتا ہے نا, وہ شیطان کے جلدی قابو میں نہیں آتا. اور پھر تیسری چیز یہ کہ ایسے لوگ جن کے دلوں میں ضعیف ہے نا, ان کی کمپنی میں نہ بیٹھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ان کے بارے میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات کے پیچھے پڑے ہوئے, تو یہ یاد رکھو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں فرمایا. تو ایسے لوگوں کے سے بچتے رہنا ہے, اور یہ نہیں کہ ان کی کمپنیز میں جا کے بیٹھے, اچھا سنتے تو ہیں یہ کیا کہتے ہیں, نہیں. اسی طرح ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ اپنی کمپنی رکھے, ان کا ماحول رکھے. تو یہ چیزیں تھوڑا سا ہیلپ کریں گی. کہ اور دعا تو ظاہر ہے سب سے بڑی بات ہے کہ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت پر ہی رکھنا, اللہ اب یہ دے دیا ہدایت ہمیں, تو نے اس طرف لگا دیا, تو اللہ یہ نہ ہو کہ ہمیں ہمارے سے یہ جاتی رہے. بعض لوگوں کے دل ایسے ٹیڑے ہو جاتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں اب ہمارا پتہ نہیں کیا وہ مسئلہ ہو گیا, ہمارا دل ہی نہیں اب قرآن کی طرف آتا, دل چاہتا ہی نہیں ہے, دل لگتا ہی نہیں. تو اگر ایسا کسی کا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرے؟ تو اس لیے جو ہے نا, اپنے لیے دعائیں مانگتے رہیں, عاجزی رکھیں. ظاہر ہے جس میں عاجزی ہوگی وہی یہ دعا مانگے گا نا, جس میں یہ تکبر نہیں ہوگا کہ میں نے تو اب سیدھا آ گیا ہوں تو اب میں نے سیدھا ہی رہنا ہے. اللہ اکبر, اللہ اس راستے پہ لانے کے بعد کبھی اس سے نہ پلٹانا. وہب لنا, اور اے ہمارے رب ہمیں عطا کر, مل لدن کا اپنے پاس سے رحمہ, اللہ رحمت عطا کر. اور دنیا کی رحمت کیا ہے؟ دنیا میں رحمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سیدھے راستے کے اوپر رکھے, اور اللہ تعالیٰ جو بھی اس کی رحمت کی چیزیں ہیں وہ سب ہمیں عطا کرے. اور آخرت کی رحمت تو کیا ہے؟ جنت, وہاں پہ یہ عطا کرے. انک انت الوہاب, اللہ عطا کرنے والا تو صرف تو ہی ہے, اللہ صرف تیرے طرف سے ہی ہمیں کچھ ملنا ہے, اور ہمیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا. تو انسان اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگے, تو جب صرف ہدایت نہیں مانگنی, ہدایت پہ جماؤ بھی مانگنا ہے, ہدایت پہ ثابت قدمی بھی مانگنی ہے. پھر وہ انسان کہتا ہے ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ, اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے. لا, تو نے جمع کرنا ہے, مجھے یہ یقین ہے. دیکھیں راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں نا, وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں, ایسا ہونا ہے. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف تو کبھی کرتا ہی نہیں. دیکھیں راسخون فی العلم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں جیتے ہیں, ان کو اتنی فکر ہے کہ اللہ تو نے تو وہاں پہ جمع کرنا ہے, پوری کی پوری انسانیت کو تو جمع کرنے والا ہے, یہ تیری ہی قدرت ہے. تو یہ بھی ایک اللہ کی رحمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اس دن, کیونکہ جو لوگ دنیا میں تکلیفیں اٹھا کے اس کے دین پہ چلتے رہے, اللہ نے ان کو بھی تو نوازنا ہے نا, جنہوں نے مشکل وقت میں بھی اس کے دین کو تھامے رکھا, اللہ نے ان کو ریوارڈ کرنا ہے نا, کسی کی حق تلفی نہیں ہونی. تو اللہ ہم مانتے ہیں کہ ایک دن تو نے ہمیں جمع کرنا ہے. اللہ ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھنا, ہمارے ہدایت سے موڑنا نہ, ہمارے دلوں کو اب ٹیڑھا نہ کرنا. وہ ڈر جاتے ہیں نا دیکھ کے کہ ایسے بھی دل ہو جاتے ہیں جن میں زیغ آ جاتا ہے. اللہ ہمارے دلوں میں کہیں زیغ نہ آ جائے. تو اس دعا کو یاد کر لیں, بہت پیاری دعا ہے اور بہت ضروری ہے ہمارے لیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں فرمایا تھا, بدترین بھٹکنا جو ہے نا ہدایت پانے کے بعد بھٹکنا ہے. ایک تو بندہ ہے ہی جاہل, اس کو تو پتہ ہی نہیں, وہ تو بھٹکا ہوا ہے. لیکن ایک بندہ ہدایت پا گیا, سمجھ لیں کہ وہ اوپر اونچا پہنچ گیا, پھر وہاں سے گرا, تو سوچیں گے پھر وہ کیا بچے گا. کیونکہ اللہ دل نہ پھسلیں, اوکے یہ دل پھسل گئے تو بس پھر انسان گیا. کبھی انسان نہیں چاہے گا کہ روشنی میں آ کے پھر سے اندھیروں میں چلا جائے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کس چیز کا کفر کیا؟ اب آپ ایمانیات میں سے ساری چیزیں دیکھ لیں, چاہے اللہ کا کفر کیا, چاہے فرشتوں کا انکار کر دیا, چاہے آخرت کے دن کا انکار کر دیا, چاہے قرآن کی آیات کا انکار کر دیا. اور یہاں پہ چونکہ ہم پہلے آیات کے بارے میں بات پڑھ چکے ہیں, اس لیے خاص طور پہ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ ان لوگوں نے قرآن کی آیات کا انکار کیا. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, ان کو ہرگز کام نہیں آئے گا نہ ان کا مال نہ ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ بھی. اللہ کے پاس جب پہنچیں گے تو کچھ بھی یہ کام نہیں آنے والا ان کو. دیکھیں یہ مال اور اولاد کا ذکر کیوں کیا گیا. انسان اپنی جو زندگی گزارتا ہے نا, اس میں اس کا مین فوکس دو چیزوں پہ ہی ہوتا ہے, ایک مال اور دوسری اولاد. تو اس کو بتا دیا گیا کہ تمہاری یہ دونوں چیزیں کام نہیں آئیں گی اللہ کے پاس. کام تو انسان کو وہ چیز آئے گی جو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ, وہ کتنا گہرا ہے, اس کی اطاعت کی کوشش کتنی ہے, یہ بات ہے جو کام آئے گی. یہ کام نہیں آئیں گے. ساری زندگی انسان مال کے پیچھے بھاگتا رہتا, مال کے پیچھے بھاگتا رہتا, اس کے پیچھے حلال حرام کی فکر نہیں کرتا. مال اگر حرام سے بھی مل رہا ہے تو اس کو مال کمانے سے دلچسپی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, یہ مال اور بنون, المال والبنون فتنہ ہے, فتنہ الحیات دنیا, یہ دنیا کی زندگی کا فتنہ ہے. پر ان کے پیچھے انسان بڑے بڑے وہ کام نا جو شاید وہ کبھی بھی نہ کرے, وہ کرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے. تو یہ نہ سمجھنا کہ مال جمع کر کے تم اس دن سے بچ جاؤ گے, اس دن کی عذاب سے بچ جاؤ گے. جو اس دن تو یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتی و بنی لکل امرئ منہم یوم اذن شأن یغنی, اس دن تو انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے, باپ سے, ماں سے, اپنی بیوی سے, اپنے کنبے قبیلے سے, ہر ایک کو اپنا شغل پڑا ہوگا, کوئی کسی کو توجہ دینے والا نہیں ہوگا. تمہیں یہ مال اللہ کی طرف آنے نہیں دیتا, تمہیں یہ مال ایمان نہیں لانے دیتا. اب دیکھیں کافروں کو تو نہیں کام آئے گا. ایسے مسلمان جو مال کی دھن میں ایسے لگے ہوئے کہ وہ اللہ کو ہی بھول گئے ہیں, ان کے بھی یہ مال تو نہیں کام آنا. اب یہ دنیا میں ہی مال تو ہاتھ ساتھ چھوڑ جاتا ہے. آپ یہ دیکھ لینا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان کے تین ساتھی ہیں. ایک ساتھی وہ ہے جو اس کی آنکھیں بند کرتے ہی, جو موت آتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے. دوسرا ساتھی جو ہے وہ قبر تک جاتا ہے اس کے ساتھ. تیسرا ساتھی وہ ہے اور قبر کے بعد قبر میں دفنا کے واپس آ جاتا ہے. تیسرا ساتھی وہ ہے جو قبر کے اندر اس کے ساتھ جاتا ہے. تو پہلا ساتھی کون ہے؟ مال ہے. انسان جو ہی مرا مال تو ساتھ چھوڑ گیا. اب تو وہ کوئی شاپنگ نہیں کر سکتا, کوئی اپنے لیے زندگی خرید نہیں سکتا, کچھ اپنے لیے فائدہ نہیں کر سکتا, کوئی صدقہ کر کے اپنے لیے فائدہ نہیں کر سکتا. وہ مال اس سے بس اس کے لیے زیرو ویلیو ہو گئی, کوئی فائدہ نہیں ہے, برتھ لیس ہو گیا. باقی رشتے دار, گھر والے, اولاد, یہ کہاں تک کام آئیں گے؟ یہ بس کفن دفن دے کے اور قبر میں اتارنے تک, یہ وہاں تک آ گئے. یہ دوسرا دوست تھا. اور تیسرا دوست ہے اس کا عمل جو اس کے ساتھ قبر میں جائے گا. تو یہ مال اور اولاد تو واپس آ جاتی ہیں، یہ تو انسان کی آنکھ بند ہوتے ہی ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ آپ آج دیکھیں دنیا میں بھی بعض اوقات ان چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی کام آنے والی نہیں۔ جیسے مال ہے، انسان کو کبھی کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے، انسان کہتا ہے میں سارا اپنا مال دے دوں لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یا موت کسی کی ہو جاتی، انسان کہتا ہے اس کے لیے زندگی خرید لوں، نہیں خرید سکتا۔ کوئی غم ایسا آ جاتا ہے، انسان کہتا ہے کہ کس طرح خوشیاں خرید لاؤں، وہ نہیں خرید سکتا۔ اولاد ہے، اولاد بھی بعض دفعہ دنیا میں ہی ساتھ چھوڑ جاتی ہے، کہ والدین کو بڑھاپے میں روتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ اولاد کے ہاتھوں جو ستائے گئے ہیں، اولاد دنیا میں ہی ساتھ چھوڑ جاتی ہے، وہاں پہ کس نے کام آنا ہے؟ تو اللہ نے تو نہ تمہارے مال دیکھنے ہیں کہ کتنی اس نے سیونگ کی ہوئی تھی، کتنے اس کے بینک اکاؤنٹ تھے، نہ یہ دیکھنا ہے کہ اولاد کے پیچھے کتنا کھپتی رہی۔ اسی مال کی دوڑ نے تمہیں اللہ سے غافل رکھا نا، اسی اولاد کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے ہی تم اپنے مالک سے غافل رہے اور اعمال کی فکر نہیں کی۔ اولاد کی آسائشیں ہو جائیں، ان کا فیوچر اچھا ہو جائے، ان کے لیے بس میں کچھ کر جاؤں، تم نے دنیا کمانے کی فکر کی، آخرت کی کامیابی کی فکر نہیں کی۔ تو آج تو یہی حال سب کا ہی ہو گیا ہے، چاہے وہ کافر ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں، یہی گھر اولاد سب کو ہی مصروف رکھے ہوئے ہیں، یہی مال یہی جوابیں یہ سب کو اتنا بزی رکھے ہوئے ہیں کہ انسان اللہ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا۔ لیکن جو ہی روح قبض ہوگی نا، پتہ چل جائے گا کہ ان کا کچھ بھی فائدہ نہیں، یہ میرے کوئی کام نہیں آئے، سب ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ انسان کتنا دکھ اٹھاتا ہے، کتنی ایفرٹ کرتا ہے، دنیا میں کتنا کچھ کرتا ہے ان دونوں چیزوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے میں فیصلہ دے دیا کہ سب تعلقات کٹ جانے۔ پھر کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں بس اولاد ہے نا، یہ چھوٹے ہیں نا بچے، اس وجہ سے میں قرآن کی طرف نہیں آتی، بس یہ بچے چھوٹے ہیں اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتی، رات کو سونے نہیں دیتے نا۔ بعض کہتی ہیں کہ بعض عورتیں کہتی ہیں بس یہ بچوں کی خواہش ہے نا، وہ کیا کریں، بچوں کی خواہش پوری کرنے کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے، بس بچوں کے لیے، آپ کو پتا ہے نا، تو بچوں کے لیے تو کرتے ہو، اپنے لیے بھی تو کچھ کر لو۔ پھر انہی اولاد کے پیچھے انسان جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ جھوٹ جو ہے کیا کہ یہ اولاد کی عزت رکھنے کے لیے، اولاد کا کو بڑا لوگوں کے آگے بنانے کے لیے، تو وہ شاید وہ سارے کام ہم کبھی بھی نہ کریں، مگر اس مال اور اس اولاد کے لیے انسان دیکھیں کس حد تک چلا جاتا ہے کہ اللہ کے حکموں کو بھی توڑ دیتا ہے۔ دیکھیں مال کا بھی ہے نا، جاب ہے یا بزنس ہے، انسان کہتا ہے کیا کریں، میں جاب پہ نماز نہیں پڑھ سکتی، کیا کریں اگر شراب نہ بیچیں تو ہمارا گیس اسٹیشن نہیں چلتا، کیا کریں اگر لاٹری نہ رکھی ہو تو ہمارا اسٹور نہیں چلتا، کیا کریں اگر حجاب لے کے جاؤں گی تو جاب چلی جائے گی، کتنا کچھ ہے اس مال کی خاطر، یہ تو نہیں کام آنا۔ اس دن انسان اپنی اولاد کو کہے گا حشر کے میدان میں کہ مجھے کوئی نیکی دے دو اپنی، آج مجھے بہت ضرورت ہے، وہ کہے گا آج وہ مجھے خود ضرورت ہے، میں آپ کو کیسے دے دوں۔ ایک باپ کہے گا، یہ باپ کا اللہ تعالیٰ نے یہ پکچر کھینچی ہے کہ وہ حشر کے میدان میں گھومتا پھرے گا اور مانگے گا، لیکن کوئی نہیں دینے والا ہوگا۔ تو دیکھو آج ہم جاگیں اور ان مال اور اولاد کے پیچھے اپنی آخرت کو نہ خراب کریں۔ یہ آپ کو، کافروں کو تو یہ ایمان لانے سے روک دیتی ہیں، اور ہمیں اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنے سے روک دیتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہوں گے، یہ نہیں کہا گیا آگ میں داخل ہوں گے، ایندھن، فیول۔ باربیکیو میں دیکھیں شولے کہاں سے نکلتے ہیں، جہاں پہ کوئلہ ہوتا ہے، کول، تو اس کوئلے کی جگہ پہ سوچیں انسان پڑے ہوں گے آگ میں، اور ان سے شولے نکل رہے ہوں گے۔ جہنم کا جو ایندھن ہے نا، جو لکڑیاں ہیں یا جو کوئلہ ہے، جیسے ہمارا دنیا میں ہوتا ہے فیول، کیا ہوتا ہے، لکڑی سے آگ جلاتے ہیں یا کوئلے سے جلاتے ہیں، تو وہاں پہ کس سے آگ جلائی جائے گی، انسانوں سے، جہنم کی تہ میں ان کو ڈالا جائے گا، ان سے آگ نکل رہی ہوگی۔ یہ دنیا میں تم میں یہ مال اور اس اولاد کی کثرت نے تمہیں رب سے دور کر دیا، اور انسان سوچتا ہے کہ بس میرے پاس یہ ہے تو میں بہت
بڑا بن گیا، یہ دیکھو ان کا انجام. اور کدا بھی آل فرعون، اور دیکھو آل فرعون کو نہیں دیکھا تم نے، اسی سے کچھ سبق لے لیتے. تم نے دیکھا فرعون کے فالوورز کو، ان کے پاس کیا نہیں تھا، ان کے پاس بھی اور کتنی اس کی فالوئنگ تھی، اموال بھی تھے، مال کے فرعون سے کم زیادہ کس کے پاس ہوگا، مال کی بھی کثرت تھی. اور اولاد کی بات کرتے ہو، اس کے پاس تو اتنا بڑا لشکر تھا، اتنا بڑا لشکر تھا کہ اس کو کہا جاتا تھا دل اوتاد، میخوں والا. اس کے جہاں پہ جاتے تھے لشکر، اس کے جہاں پہ ٹینٹ لگاتے تھے نا، میخیں لگاتے تھے، وہاں سے وہاں پہ میخیں ہی میخیں نظر آتی تھی. اتنا بڑا اس کا لشکر ہوتا تھا، اتنی بڑی فوج ہوتی تھی. تو اس کو نہیں دیکھا، اس کے پاس بھی تو اتنا کچھ تھا. اگر تم مال ہی کو سمجھتے ہو نا کہ مال بہت بڑی چیز ہے جو مجھے مل گئی، اور مال ہے تو بس میں پاورفل ہو گیا اور میں سکسیسفل ہو گیا اور اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اور میری اولاد ساتھ ہے اور میرا جتھا ساتھ ہے، نہیں، مال، جاگیریں،